بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 دسمبر سن 2004، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں خطبہ جمعہ کے ترجمہ و تشریح کے ضمن میں ایک ابتدائی خطاب فرمایا. اس خطبے کا ترجمہ محترم عاکف سعید صاحب آئندہ جمعے میں بیان فرمائیں گے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آله وصحبه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمین یا رب العالمین. پچھلے خطاب جمعہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے خطبہ جمعہ ہی کے موضوع پر گفتگو کی تھی، کیونکہ بات ساتھیوں کی فرمائش تھی کہ خطبے میں جو الفاظ عربی کے الفاظ، عربی مدم، تقریباً ہر جمعے کم و بیش وہی الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں، آیات کی تبدیلی کے ساتھ یا احادیث کی تبدیلی کے ساتھ 80% خطبہ تو وہ ایک ہی ہوتا ہے. اس کا مفہوم بیان کر دیا جائے تاکہ ہر مرتبہ سننے والے جب سنیں تو پھر مفہوم بھی ذہن میں ان کے مستحضر رہے. یہ بات جب چل نکلی تو تمہیدی طور پر خطبہ جمعہ کی اہمیت کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس پر بھی بات ہوئی تھی. کیونکہ اس جمعے میں نے اس کا اعلان بھی اخبار میں شائع کیا ہے، تو چند باتیں شاید ریپیٹیشن کے درجے میں ہوں گی. بات مکمل کرنے کی خاطر کچھ چیزوں کا میں اعادہ کروں گا. دیکھیں، سورۃ جمعہ قرآن مجید میں 28ویں پارے میں 2 رکوعوں پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جس کا دوسرا رکوع تو واضح طور پر جمعے کی اہمیت اور احکام جمعہ ہی سے متعلق ہے. پہلے رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ افعال کا، کچھ وظائف کا، کچھ طریقہ کار کا ذکر ہے، جس میں نہایت اہمیت کے ساتھ قرآن مجید کو نمایاں کیا گیا ہے اس پہلے رکوع میں. چنانچہ پہلے رکوع کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پھر جمعے کی غرض و غایت سمجھ میں آتی ہے، اور گویا پہلا رکوع بھی سورۃ جمعہ کا متعلق ہے جمعے ہی سے ایک معنی میں، اور دوسرے رکوع میں جا کر وہ بات بالکل کھل گئی کہ وہ کام، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مسلسل اہم عمل تھا جس کے ذریعے ایک انقلابی جماعت وجود میں آئی، جس کے ذریعے اسی معاشرے میں سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم اور ایک سے ایک تھے، ذرا نام تو لیجئے، فہرستوں طویل فہرست ہے، ہر ایک اپنی جگہ ایک، یوں کہیے کہ گلدستے کا ایک خوبصورت پھول ہے. یہ سب جو ہے اسی معاشرے سے نکلے ہیں جو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ معاشرہ ہر اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، پستی اور زبان اور انحطاط کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا. تو کیا عمل تھا جس کے ذریعے سے اسی معاشرے میں سے یہ افراد برآمد ہوئے اور یہ کردار سامنے آیا، جن کی عظمت کو پوری دنیا جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتی ہے، اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ جو ساتھی محمد کو ملے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ساتھی کسی اور نبی اور رسول کو میسر نہیں آئے. یہ تو دنیا کو ماننا پڑتا ہے. وہ عمل کیا تھا اس کو ہم سامنے رکھیں تو جمعے کی غرض و غایت بالکل واضح ہو جاتی ہے. دیکھیے بنیادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا گیا تھا وہ انقلابی تھا. اس کا ذکر سورہ جمعہ سے ایک سورت قبل سورہ صف میں موجود ہے، مرکزی مضمون ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہی ہے اللہ کے جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو، دو چیزیں دے کر بھیجا ہے، دو چیزوں سے مسلح کیا ہے اور پھر بھیجا ہے، ایک الہدا دی گائیڈنس. آج تک جو بھی آسمانی ہدایت کا سلسلہ رہا ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اس کا فائنل اور کامل مکمل ایڈیشن الہدا، اور نمبر دو دین الحق، ایک نظام عدل اجتماعی، سسٹم آف سوشل جسٹس. اس لیے کہ اب نو انسانی اجتماعیت کی طرف بڑھ رہی تھی، اسی کا منظر ہے نا کہ آج کل گلوبل ولیج کا تصور ہے، اسی کا منظر ہے کہ آج کل ایک ورلڈ آرڈر کا تصور آیا ہے، نیو ورلڈ آرڈر، کہ پورے گلوب پر ایک آرڈر ہونا چاہیے، ایک سسٹم ہونا چاہیے. وہ سسٹم بھی انتہائی متوازن، عدل و انصاف پر مبنی، جس میں انسانی حقوق کا کما حقہ لحاظ ہے، اور ایک ایسا سسٹم کہ جو کوئی انسانی ذہن تجویز کر ہی نہیں سکتا. وہ خالق کائنات اور جو انسانوں کا خالق ہے اس کا تجویز کرتا، جو خود العدل ہے اس کا تجویز کردہ عطا کردہ نظام. یہ دو چیزیں حضور کو دے کر بھیجا گیا. اور کیوں بھیجا گیا؟ وہ یہ کہ اس قرآن مجید کی، اور جس میں یہ پورا سسٹم ہے اور یہ نظام ہے، اس کی بس تلاوت کریں اور مردوں کو ثواب پہنچا دیا کریں. نہیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. رسول کو اس لیے بھیجا، الہدا دی، انہیں دین حق دیا، تاکہ اب رسول غالب کر دے اس اللہ کے دین کو تمام ادیان پر، اس دین حق کو غالب کریں کل نظام اطاعت پر، پورے سسٹم کے اوپر اس کو لے آئیں. اور یہ آیت جو ہے اس کا پوری طرح مستحق تب سامنے آئے گا جب پورے گلوب پر یہ سسٹم ہوگا، تو اس آیت کی بھی تکمیل ہوگی. یہ ایک بہت بڑا انقلابی مشن تھا، ایک باطن نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر دین حق کا قیام، یہی اسی کا نام انقلاب ہے. چنانچہ اس کے لیے انقلابی درکار تھے، وہ افراد کہ جو اس نظام کو بدل سکیں. لیکن وہ انقلابی کیسے تیار ہوئے؟ کہ پہلے افراد کی اندر کی دنیا کو بدلا گیا. اور جیسے کہ پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ آیت جو ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر دو، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار افعال کا ذکر ہے کہ آپ یہ چار کام کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان چاروں باتوں کا ذکر قرآن مجید میں چار مقامات پر ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے. یتلو علیہم آیاتہ وینزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے رہے، اپنے ساتھیوں کا تزکیہ کیا، انہیں کتاب کی یعنی شریعت کی تعلیم دی، اور انہیں حکمت کی تعلیم دی، وہ کہ جو کسی بھی تعلیم کا ہائیسٹ لیول ہوتا ہے. اس چار کام کے ذریعے، ان چاروں کاموں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کے اندر پہلے انقلاب برپا کیا، اور وہ اندر کا انقلاب جو ہے پھر عالمی اور ظاہری انقلاب کا پیش خیمہ بنا، وہ بنیاد بنا. تو یہ اندر سے انقلاب لانے والی شے، وہ انقلابی لٹریچر مسلمانوں کا وہ قرآن ہے، اس لیے کہ چاروں چیزیں قرآن کے گرد گھوم رہی ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس میں یقیناً آپ کی صحبت کو بھی ایک دخل حاصل ہے، لیکن اس میں بھی جو آلہ تھا، انسٹرومنٹ آف تزکیہ، وہ یہی قرآنی آیات تھی. شفاء لما فی الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. قرآن مجید خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ تزکیے کا اصل ذریعہ، تزکیے کے ذریعے جن باطنی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، وہ علاج قرآن ہی تو ہے. اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اس کو سبھی مانیں گے، کہ کتاب کی تعلیم یعنی قرآن اور خاص طور پر اس کا حصہ جو احکام اور احکام شریعت سے متعلق ہے. والحکمہ چوتھی چیز جو ہے اس کا بھی سب سے بڑا منبع اور سورس یقینی طور پر قرآن مجید ہے. یہ کتاب الحکیم ہے, حکمت بھری کتاب, یہ الحکیم کا کلام ہے. اس سے زیادہ پر حکمت کوئی کلام نہیں ہو سکتا, اس کے آس پاس بھی کوئی کلام نہیں ہو سکتا حکمت کے اعتبار سے. الحکیم, تو چاروں چیزیں قرآن کے گرد گھوم رہی ہیں. یہ مسلمانوں کا انقلابی لٹریچر ہے اس معنی میں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے, کم سے کم اس مسجد کے نمازیوں کے سامنے تو یہ موضوعات بار بار آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ابھی ہنوز شرمندہ تکمیل ہے. وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. وہ انقلاب اگر مکے میں اور وہاں پر آ گیا تھا جزیرہ نما عرب پر, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کا مشن مکمل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک فیز مکمل ہوا. آپ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہیں, آپ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے رسول ہیں. تو یہ جو مشن ہے مکمل تب ہوگا جب پوری نوع انسانی تک یہ بات پہنچے اور پورے گلوب پر اللہ کا دین قائم و غالب ہو. وہ مشن برقرار ہے, وہ انقلابی عمل جاری ہے. اسی لیے قرآن مجید میں وہ آیت آئی تھی, بلکہ دو مقامات پر ہے کہ اے مسلمانوں, یہ جو قتال اب شروع ہوا ہے قرآن مجید کی یہ وہ آیات ہیں جن سے کانپتے ہیں وہ لوگ. آج کل کی جو سپر پاور سپریم پاور تھے وہ کام کسی سے رہی ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اب یہ جنگ تمہاری جاری رہے گی جب تک کہ فتنہ و فساد یعنی غیر اللہ کی حاکمیت پورے طور پر ختم نہ ہو جائے اور دین نظام اطاعت پورے کا پورا اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا. یہ جنگ اب جاری رہے گی, قتال جاری رہے گا, یہ مشن آگے بڑھے گا, اسے وہاں تک پہنچنا ہے. اور اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے صحیح اور واضح طور پر, صحیح احادیث میں ہے کہ قیامت سے قبل یہ مشن پورا ہو کر رہے گا اور اس کے بعد بہت جلدی قیامت ہو جائے گی. گویا کہ یہ جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کو جو بنایا ہے اور جس مقصد کے تحت بنایا ہے, وہ مقصد ایک حد تک پورا ہو گیا, تو اب یہ پھر اس کے بعد بساط لپیٹ دی جائے گی. تو وہ مشن تو جاری ہے. اب اس انقلابی لٹریچر کو مسلسل پڑھتے رہنا, اس سے استفادہ کرتے رہنا, اس سے اپنے جو ہے اس جذبے کو, وہ ایمانی جذبہ, وہ انقلابی جذبہ, وہ جہادی جذبہ, اس کو تر و تازہ رکھنا, اور اس انقلاب کے لیے جو ضروری کردار ہونا چاہیے, جو معلومات ہونی چاہیے, ان سب سے لوگوں کو باخبر کرتے رہنا, اس کا ایک قیامت تک کے لیے نظام تجویز کر دیا گیا نظام جمعہ کی شکل. یہ غرض و غایت ہے, یہ تعلیم, موعظت, ذکر, نصیحت, یاد دہانی, انقلابی جذبے کو تر و تازہ رکھنا, اور پھر جو ضروری انقلابی لٹریچر, جیسے آپ کو معلوم ہے ہمارے لیے سہولت ہے, جس وقت یہ قرآن نازل ہوا تھا ایسی کوئی مثال موجود نہیں تھی. بالشویک ریولوشن ہے اس دنیا میں, ابھی پچھلی صدی میں جو ہے وہ انقلاب آیا تھا, لوگوں نے دیکھا ایک نظریے کی بنیاد پر جو ہے وہ حکومت بدلی ہے, پرانا نظام جو ہے اس کو اکھاڑ پھینکا گیا, ایک نظام لایا گیا. کیسے آیا تھا وہاں بھی آپ کو معلوم ہے, انقلابی لٹریچر, اور جو اس کو لانے والے تھے وہ باقاعدگی سے اس کا مذاکرہ کرتے تھے, مسلسل اس کے مطالعے میں رہتا تھا, اس کے بغیر نہیں ہوا کرتا. اس نظریے کی تازگی جس پر وہ اساس بیس تھے, وہ ریولوشن, وہ پروگرام. تو یہ قرآن مجید جو ہے اس اعتبار سے بھی ہدایت کاملہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک مکمل انقلابی لٹریچر بھی, اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے یہ عظیم الشان نظام ہفتے میں ایک دن, اور وہ یوم السبت نہیں ہے, یوم الجمعہ ہے. اہل کتاب کے لیے یوم السبت تھا اللہ کی یاد کے لیے, اپنے اس آسمانی ہدایت کو پھر سے تازہ کرنے کے لیے، مستحضر کرنے کے لیے جو انہیں دی گئی تھی. مسلمانوں کے لیے یہ دن یوم جمعہ ہے، اس کی کچھ ساعات تھی، ان کا بھی تعین ہو گیا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان دی جائے جمعے کے دن، اور مراد یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے، اب نفس کو اللہ کی یاد کی طرف، وذروا البیع، اور ہر قسم کا کاروبار اور کاروباری مصروفیات ترک کر دو، چھوڑ، بس متوجہ ہو جاؤ ادھر. اور اس کا اینڈ کیا بتایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل ہو جائے اس وقت تک یہ احکام رہیں گے، اس کے بعد منتشر ہو سکتے ہو. یعنی اس میں اس امت کے لیے جو خصوصی رعایت ہے سابقہ امت کے مقابلے میں، اس کو بھی واضح کر دیا کہ وہاں سب کا پورا دن کاروبار حرام تھا، وہ پورا دن اللہ کی یاد کے لیے مخصوص تھا، ہفتے میں ایک دن بس خالص کر لو اللہ کی یاد کے لیے. اس امت کے ساتھ جو نرمی ہوئی ہے اسی کا ایک پہلو یہ ہے، بہت سے پہلوؤں سے ہوئی، کہ جمعے کا دن اس کی کچھ ساعات اذان جمعہ سے لے کر اور اختتام نماز تک. لیکن اسی میں یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ جو اصل مقصد ہے اللہ کی یاد، کتاب اللہ کا علم حاصل کرنا، خطبہ جمعہ ایجوکیشن، تعلیم بالغاں کا نظام، فضیلت تو یہ ہے کہ مسلمان پورا دن اس کام کے لیے فارغ رکھے، یا کم سے کم صبح سے جو ہے معاملہ چلے. میں آپ کو وہ حدیث سناؤں گا جس میں یہ فضیلت آئی ہے کہ جو پہلی ساعت میں پہنچتا ہے اس کے لیے جیسے اس نے اونٹ صدقہ کیا ہو، یہ ثواب ہے. دوسری ساعت میں پہنچنے والا جو ہے جیسے گائے صدقہ کی ہے، اور جمعے کے روز تیسری ساعت میں پہنچنے والا جیسے کسی نے کوئی بکرا یا بھیڑ بکری جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی، اور آخری ساعت میں پہنچنے والے کے لیے اتنا ثواب ہے جتنا انڈے کا. اور آخر میں فرمایا، بلکہ وہ حدیث میں آپ کو سنا ہی چکا ہوں، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، جب امام نکلتا ہے خطبے کے لیے تو فرشتے اپنے رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں، اور وہ بھی جمعے کی طرف، ذکر کی طرف، خطاب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یعنی ترغیب و تشویق تو یہ کہ صبح ہی سے اپنے اس دن کو اللہ کے ذکر اور یاد کے لیے فارغ رکھو، فضیلت تو اس کی ہے، اور پھر اس کا کلائمیکس یہ ہے یہ جمعے کا وقت. لیکن اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ خطبہ جمعہ جب شروع ہو جائے تو اس کے بعد فضیلت ختم ہو گئی، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے بہادری نہیں ہوئی، نماز ہو گئی، جمعے سے تو محروم ہے، نماز کے اندر شرکت ہو گئی. یہ اہمیت ہے اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس میں انہیں ایجوکیٹ کرنا ہے، اس آسمانی ہدایت کے ساتھ ان کا رشتہ قائم کرنا ہے، اس ان کے انقلابی لٹریچر کی تازگی ہے، اثر نو یاد دہانی ہے، تاکہ وہ جذبہ ایمان، جذبہ جہاد جو ہے وہ برقرار رہے اور اوپر ورش پائے. یہ ہے جمعے کی اہمیت اور اس کی غرض و غایت. خطبہ جمعہ کی اہمیت کے حوالے سے ایک دو باتیں میں اور عرض کر دوں گا جو پچھلی بار نہیں ہوئی تھی. کہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ تاکید یہ ہے کہ اس کے لیے بڑے اہتمام سے مسلمان آئیں، نہا دھو کر آئیں، مسواک کریں، خوشبو لگائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، تاکہ ایک ماحول اچھا ہو، عمدہ ماحول ہو، جس میں آدمی کچھ سیکھنے کی طرح متوجہ ہو، پوری یکسوئی کے ساتھ کچھ علم حاصل کر سکے. اور خطبہ جمعہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو توجہ سے سننے کا معاملہ، کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اذا قلت لصاحبك یوم الجمعہ انصت وامامه یخطب فقد لغوت، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جمعے کے دن اگر تم نے اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ خاموش رہو اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہے، اور کوئی تمہارا دوست جو ہے وہ گفتگو کر رہا تھا اور تم نے کہہ دیا اسے کہ خاموش ہو جاؤ، تو تم نے بھی لغو حرکت کی. اس سے اندازہ ہوا، یہ بیان کی جامعیت دیکھیے کہ چند الفاظ نے اس کی اہمیت کو کتنی عمدگی سے سمو دیا. کسی کو روکنا بھی اگر لفظ حرکت ہے تو بات کرنا اس کے اندر خلل ڈالنا کتنی قابل مذمت شے ہوئی، اس کا اندازہ خود کر لیجیے۔ تو یہ کس لیے ہے؟ تاکہ لوگ کچھ سیکھیں، قرآن کی بات ان تک آئے۔ اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، وہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیا کرتے تھے اس کے دو حصے ہوتے تھے، دو خطبے ہوتے تھے، یجلس بینہما، ان دونوں کے درمیان آپ تھوڑی دیر کو بیٹھتے تھے۔ یہ سارے معاملات تو ابھی بھی چل رہے ہیں، ڈھانچہ برقرار ہے، لیکن کرتے کیا تھے؟ یقرأ القرآن ویذکر الناس، یہ ہے اہم ترین، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو تذکیر فرماتے تھے، نصیحت یاد دہانی، یعنی انہی آیات کے حوالے سے۔ یہ تو تعلیم قرآن کا پروگرام ہے، اور ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریح فرماتے تھے وہ ہمارے لیے اب وہ قرآن کی تشریح ہے، وہ اتنی ہی اہم ہے کہ قرآن کو بیان کرتے ہوئے آپ کے فرمودات کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھیں۔ جو آپ نے تفصیل کی وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ تحفہ ہے۔ تحفے کا لفظ آیا تو مجھے اسی خطبہ جمعہ میں جو حدیث کے لیے الفاظ آئے وہ یہی ہیں، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات، بہترین کلام وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام۔ وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین تحفہ جو ہے وہ تحفہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، یعنی یہ احادیث۔ اب خطبہ جو ہے وہ ان چیزوں کا مجموعہ ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث۔ چنانچہ میں دیکھ رہا تھا تو شاہ ولی اللہ نے خطبے کے چیزیں جمع کی ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ خطبہ چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے کہ ہر مرتبہ ایک ہی ہو، بلکہ یہ خطبہ جمعہ جو ہے اس کا مقصد سامنے آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سامنے آ گیا، اب معین کیا جائے کہ ایک جامع خطبہ جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے، قرآنی تعلیمات میں سے کن کن چیزوں کو نمایاں کیا جانا چاہیے۔ تو شاہ ولی اللہ نے اس پر کام کیا اور بہت عمدگی سے اس کو معین فرمایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا خطبے کا لازمی حصہ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ خطبہ، دونوں خطبے الحمدللہ کے الفاظ سے شروع ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں شہادتین، کلمہ طیبہ، اس میں دو شہادتیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ دوسرے خطبے میں یا کہیں پہلے خطبے میں یہ بھی لازمن شامل ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یہ اس کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ سارے ان غرض و غایت کو سامنے رکھ کر شاہ ولی اللہ نے یہ تجویز کیا، اور بہت ہی عمدہ، اور اسی کو اختیار کیا گیا بعد میں جن لوگوں نے خطبے مرتب کیے ہیں کہ ان کو سمویا جائے اور بہترین کوئی نہ کوئی خطبہ تشکیل دیا جائے۔ چوتھے فرمایا امر بتقوی اللہ، قرآن مجید میں جب بار بار اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، نافرمانی سے بچو، اتنی تاکید ہے، تو خطبے میں بھی اس کا ذکر ضرور ہونا چاہیے۔ بہت صحیح نشاندہی فرمائی۔ چنانچہ خطبے کے آخر میں آپ سنتے ہوں گے اتقوا اللہ، عباد اللہ، رحمکم اللہ، اتقوا اللہ، یہ الفاظ مستقلا شامل ہیں جو بھی علماء نے بعد میں خطبات کے ہیں مرتب کیے۔ اور پانچویں بات انہوں نے فرمائی کہ آیات قرآنی کی تلاوت اس میں ہونی چاہیے، کچھ آیات ضرور پڑھی جانی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کا نچوڑ اس ذریعے سے آ گیا، تقویٰ کی تاکید ہے، اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اور شہادتین ہیں۔ اسی طریقے سے آیات قرآنی کی تلاوت بھی ہو، اور کم سے کم ایک آیت ضرور ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو خطبات مرتب کیے گئے ان میں عام طور پر جو مقبول ہوئے ہیں ایک ہی آیت پڑھی جاتی ہے، اور ہمیشہ وہی آیت پڑھی جاتی ہے، یہاں پر جو ہے وہ کم سے کم پر اکتفا کرتے ہوئے, اور اس کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ مختلف خطبوں میں مختلف آیات پڑھی جائیں, بالعموم ایک ہی آیت کی تلاوت ہوتی ہے اور وہ آپ نے سنا ہوگا عام طور پر, یہ سورہ مومن کی آیت ہے, وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو خطبات مرتب کیے ہیں پچھلی مرتبہ میں نے ذکر کیا تھا, یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, اس میں یہ آیت عام طور پر انہوں نے منتخب کی, اور تمام خطیب حضرات جو ہیں عام طور پر اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں. بہر کیف یہ ہے خطبہ جمعہ کی اہمیت, اس کا مقام, اس کی غرض و غایت. اب ہم اس کے متن کی طرف آتے ہیں. اس میں سے جو پہلا جملہ تھا اس کی وضاحت میں پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں, لیکن میں نے عرض کیا کہ اس مرتبہ پھر میں اعادہ کروں گا, چند باتوں کا ذکر کروں گا. پہلے خطبے کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. اب اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے, کل تعریفیں تمام شکر اللہ کے لیے ہیں. الحمد میں عرض کر چکا ہوں بہت جامع کلمہ ہے, معرفت رب کے حوالے سے نصف معرفت جو ہے اس پر مشتمل ہے یہ کلمہ, کلمہ تحمید الحمدللہ, اور بقیہ نصف کیا ہے التسبیح, التسبیح نصف المیزان یعنی سبحان اللہ والحمدللہ تملاؤہ. میزان معرفت جو ہے وہ تسبیح کے ذریعے سبحان اللہ, کلمہ سبحان اللہ کے ذریعے نصف مکمل ہو جاتی ہے, اور کلمہ الحمدللہ اس کو بھر دیتا ہے, پوری ہو گئی مکمل. اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے اس کی ذات کی نہیں ہے, ہمیں ذات کی ماہیت کیا ہے, اس کی نوعیت کیا ہے, وہ کس شے سے بنا ہوا ہے. یہ تو بات صحیح کہی جس نے کہی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر تحقیق کرنا شرک کے مساوی ہے, یعنی اس کی ذات کی کھود پورے جو لگے رہنا, جبکہ کہہ دیا گیا کہ لیس کمثلہ شیئن, اس کی تو مثال جیسی بھی کوئی شے نہیں, تو وہ تو ایک ایسی بحث ہے کہ وہ انسان جو ہے پٹڑی سے اتر جائے گا, نہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے, نہ کچھ اسے حاصل ہو سکتا ہے, بلکہ جو حاصل ہوگا وہ شرک اور ضلالت حاصل ہوگی. ہاں اللہ کی صفات ذات کے حوالے سے یہ کہ وہ ایک ہستی موجود ہے, کوئی ہے خالق, کوئی ہے مالک, کوئی ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا انتظام ہے. یہ کائنات اس میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے کوئی شے حکمت سے خالی نہیں ہے, تو کسی حکیم کے بنائے بغیر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی شے وجود میں آ جائے. کوئی الحکیم ذات ہے, اور اس کے حوالے سے دو باتوں کو ذہن میں رکھنا, تسبیح اور تحمید ہے کہ وہ ذات ہر عیب, ہر نقص, ہر کمی اور کوتاہی سے پاک. جب ہم کہتے ہیں کوئی شے وجود رکھتی ہے تو ہمارا بھی وجود ہے, اس وجود کے حوالے سے ہمارے ذہن میں اپنے کچھ محدود تصورات ہیں, ہمارے وجود کے ساتھ جو ہے وہ بے شمار لمیٹیشنز ہیں, یہ ایک خاص وقت میں وجود ہوا اور پھر اس کو فنا بھی ہے, اس کے ساتھ جو ہے کو بہت سے حوائج لاحق ہیں, اس کی اپنی کمزوریاں ہیں, لمیٹیشنز ہیں, اسے اونگ بھی آتی ہے, اسے نیند بھی آتی ہے, ان تمام لمیٹیشن سے, نقائص سے, کمیوں سے, کوتاہیوں سے وہ ذات مبرہ ہے, پاک. تو اصولی بات یہ, اور اسی کا نام تسبیح ہے, کہ جو اللہ کا مقام بلند ہے اسے اس پر برقرار رکھنا, کوئی تصور ایسا اس کے ساتھ لاحق نہ کر لینا کہ جس سے اس مقام کے اندر جو ہے وہ کوئی کمی آتی ہے اس پر. اور دوسرا حصہ یہ ہے اس کا کہ اس کائنات میں, کون و مکان میں جو خیر, جو خوبی, جو بھلائی اور جو کچھ ہمیں پہنچ رہا ہے, ہماری ضروریات کا سامان, اس سب کا منبع اور سب چشمہ ایک ہی ذات ہے, اور وہ رب کائنات ہے. ان دو چیزوں سے معرفت رب کی تکمیل ہو گئی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اصل معرفت یہ ہے. اب اس میں مزید اوصاف اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ کے ذریعے سے اس کے مختلف ڈائمینشن جو ہے وہ واضح ہو جائیں گے, اوور آل جو ہے ایک پکچر مکمل ہو جاتی ہے ان دو پہلے. تو الحمدللہ اپنی جگہ بھی وہ ذات ہے کہ اسی کی تعریف کی جائے, اسی کا شکر بجا لایا جائے, اور اس کائنات کی ہر شے تسبیح و تحمید میں لگی ہوئی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. زمین و آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی حمد بیان نہ کر رہی ہو اس کی تسبیح کے ساتھ, جو اللہ کی تسبیح میں مشغول نہ ہو اس کی حمد کرتے ہوئے. ہر شے اپنے وجود سے اللہ کی تسبیح و تحمید کا اعلان کر رہی ہے. لیکن آگے آ رہا ہے نحمدہ, ہم بھی اسی کی حمد کرتے ہیں, اسی کا شکر بجا لاتے ہیں. جو خیر ملتا ہے تو ہماری زبان پر بھی ترانہ حمد جاری ہوتا ہے. ہم بھی اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ ہر خیر اسی کی طرف سے آ رہا ہے. وہی حسن اور خوبی اور بھلائی کا منبع اور سچشمہ ہے. وَنَسْتَعِينُهُ, اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں, اعانت طلب کرتے ہیں. کوئی مسئلہ ہو تو اسی ذات کی طرف رجوع کرتے ہیں, کچھ مانگنا ہو تو اسی سے مانگتے ہیں. اس لیے کہ کل طاقت کا مالک وہ ہے, ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اس نے اپنے حکم میں, اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کیا. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا. یہ اسباب, اسباب کی دنیا جس میں ہم رہتے ہیں, ان کا مسبب الاسباب تو وہ ہے, تو کیوں نہ اسی سے دعا کی جائے, اسی سے مانگا جائے. یہ منطق کا تقاضا بھی ہے اور عظمت انسانی کا تقاضا بھی ہے کہ یہ وجود جس کے آگے فرشتوں کو جھکایا گیا, یہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اسے نہیں جھکنا چاہیے. کسی اور کمتر ہستی کے سامنے دست سوار اسے دراز نہیں کرنا چاہیے, اس کی عظمت کے منافی ہے. ایاک نعبد ویاک نستعین, حقیقت کا بھی منافی ہے, منطقی اعتبار سے بھی. جب سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو پھر کسی اور سے مانگنا, یہ تو قلب کم علمی اور جہالت پر مبنی ہے. ہر اعتبار سے ہمارا ہاتھ اسی کے سامنے دست سوال دراز ہونا چاہیے, اور اس کا اقرار ہم نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں چاہے ہمیں احساس ہو یا نہ ہو. ایاک نعبد ویاک نستعین, پروردگار تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور آئندہ بھی تیری ہی بندگی کریں گے زندگی کے آخری سانس تک, اور صرف تجھ ہی سے سوال کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, اور آئندہ بھی تجھ ہی سے مدد مانگیں گے, کسی اور سے نہیں مانگیں گے. یہ اقرار تو ہم کر رہے ہیں, ہمیں اس کا ادراک ہو یا نہ ہو, اسی کا اظہار علانیہ طور پر خطبہ جمعہ میں. وَنَسْتَغْفِرُ, اور استغفار بھی کرتے ہیں تو اسی سے کرتے ہیں. کوئی گناہ ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, کوئی کمی کوتاہی رہ جائے حقوق اللہ میں, حقوق العباد میں, تو اپنی کمی کوتاہی کے لیے اسی کی جناب میں رجوع کرتے ہیں, اسی سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بخش دے. یہاں اضافی طور پر چونکہ حقوق العباد کا ذکر آگے آئے تو میں ذکر کرتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقوق العباد کے معاملے میں کسی نے اگر کسی کا کوئی حق طلب کیا ہے یا غصب کیا ہے, اس سے بھی معافی مانگنی ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معین کردہ اصول ہے. ویسے اللہ کو اختیار ہے کہ معاف کر دے, لیکن اللہ نے طے کر دیا کہ ان معاملات میں تم خود جس کا حق طلب کیا اس سے معافی مانگو, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا. حکم تو تم نے اللہ کا توڑا ہے جو حق تلفی کی ہے, لیکن جس کا حق غصب کیا ہے اس کی تلافی بھی کرو ساتھ, اور پھر اللہ سے استغفار کرو. تو صحیح توبہ یہ ہے. واقعہ وہ اختیار رکھتا ہے. ایک سوال ایک مرتبہ اسی حوالے سے یہاں آیا تھا, میں نے کہا تھا میں وضاحت کروں گا. توبہ میں جب یہ بات آئی تھی کہ بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا, تو ایک صاحب نے یہ سوال لکھ کر بھیجا تھا کہ حقوق العباد کی معافی تو نہیں ہے, تو اصول تو وہی ہے جو میں نے اس سلسلے میں عرض کر دیا, لیکن اختیار اللہ کو ہے. چنانچہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیں گے کہ ہاں اس کو معاف کر دینا ہے, تو اس سے جو حقوق العباد کے معاملے میں غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جن کے ساتھ ظلم ہوا تھا, جو مظلوم تھے, جن کی زیادتی ہوئی تھی, انہیں اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرے گا قیامت کے دن. مالک وہ ہے مختار وہ ہے. لیکن ہمیں اس پر گری نہیں ہو جانا چاہیے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ پہلے جن بندوں کے تم نے حقوق غصب کیے ہیں ان سے معافی طلب کرو, ان کو کمپنسیشن تم فراہم کرو, تو ہمیں یہی کچھ کرنا چاہیے. یہ اللہ کا طے کردہ اصول ہے. بس آخری جو اختیار ہے وہ اسی کے پاس, نستغفرہ, لہذا ہم اسی سے استغفار کرتے ہیں. اور قرآن مجید میں بھی الفاظ ہیں کہ گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. والذین اذا فعلوا فاحشة ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. متقین کے اوصاف بیان ہوئے اور بیچ میں یہ بات بھی آ گئی کہ اگر ان سے کسی فحش کام کا ارتکاب ہو جائے یا وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے, کوئی اور کوتاہی نہ ہو جائے ان سے حقوق اللہ یا حقوق العباد میں, فاستغفروا لذنوبهم, تو متوجہ ہو جاتے ہیں فوراً اپنے گناہوں کے پر استغفار کرتے ہیں, مغفرت کی دعا کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور کون ہے کہ جو گناہوں کو بخش سکتا ہو سوائے اس کے, اس اللہ کے. میں نے عرض کیا تھا کسی کو اختیار نہیں ہے, کسی پوپ کو بھی اختیار نہیں ہے, کسی پوپ, کسی پادری, کسی پیر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ گناہوں کو بخش دے. صرف اللہ تعالیٰ ہے گناہوں کا بخشنے والا. چنانچہ اس سلسلے میں ایک دعا ہے, مسنون دعا, جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر جو آخری تشہد ہے اس میں پڑھا کرتے تھے سلام سے پہلے. رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت, پروردگار میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے, مجھ سے جو خطائیں ہوتی رہتی ہیں, مجھ سے جو کوتاہی ہوتی رہتی ہے, تو یہ میں اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے میں نے. ومن یغفر الذنوب الا انت, اور تیرے سوا کون ہے کہ جو گناہوں کو بخش سکے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی, بس مجھے بخش دے اور خاص اپنی رحمت سے جو ہے میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے, مجھ پر رحم فرما. تو یہ بڑی پسند ہے دعا اللہ کو بھی. چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ ان الفاظ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مقرر فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرا بندہ کو معلوم ہے کہ گناہوں کو بخشنے والا سوائے میرے اور کوئی نہیں, لہذا جو اس نے استغفار کیا میں نے اسے بخش دیا. تو وَنَسْتَغْفِرُ, ہم اسی سے استغفار کرتے ہیں, اپنے گناہوں پر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے اسی کی جناب میں متوجہ ہوتے ہیں. وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ, اور اس پر ہمارا پختہ یقین ہے اور اسی پر ہم توکل کرتے ہیں. یہ ہمارا اقرار ہے لیکن ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے. اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ محض کہہ دینا کہ ہم توکل کرتے ہیں یہ کافی نہیں ہے. اس کا معاملہ ٹیسٹ تو تب آتا ہے جب اسباب کے دروازے بند نظر آئے اور پھر بھی آپ کا یقین اللہ پر ہو کہ وہ راستے کھول سکتا ہے, جب اللہ کے وعدوں پر یقین ہو. جس میں سے ایک وعدہ وہ ہے جو عید کے بعد والے خطبے میں نے ذکر کیا تھا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, وہ اپنے معاش کو حرام سے پاک کرے, وہ سود سے بچے, وہ رشوت سے بچے, تو اگرچہ بظاہر محسوس ہوگا کہ میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا تو کہاں سے کھاؤں گا, اولاد کو کہاں سے کھلاؤں گا. ہمارے جو اللہ کے تقوی کی بنیاد پر یہ قدم اٹھائے گا, یجعل له مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا. ویرزقہ من حیث لا یحتسب, اور رزق اسے وہاں سے پہنچائے گا کہ اسے گمان تک نہ ہوگا, اس کے خیال کی رسائی وہاں تک نہیں ہوئی ہوگی اور ان راستوں سے رزق اس تک پہنچے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم میں سے ہر شخص ٹیسٹ کر لے اپنے آپ کو, کتنا اللہ پر توکل ہے. دوسروں کو ٹیسٹ نہ کیجیے, اپنا جائزہ لیجیے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے, اللہ کی بات کا یقین ہے. تو وَنُؤْمِنُ بِهِ, ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں, پختہ یقین اس کی ذات پر ہے. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ, اور اسی پر ہم توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا, اور ہم اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں اپنے ہی نفس کی شرارتوں سے. یہ بڑی عجیب بات ہے, سنتے تو ہیں ہم, ترجمہ اس کا جو سامنے آیا, عام طور پر شیطان سے تو پناہ مانگی جاتی ہے اور اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بھی حکم ہے کہ پہلے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان کے حملوں سے, اور اس کا طریقہ کیا بتایا گیا, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, یہ حکم تھا, اس پر عمل کرتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے, اس کے حملوں سے. اسی طرح فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اگر کہیں تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ لاحق ہو جائے, کوئی چوک لگ جائے, شیطان کا تم اپنے اوپر حملہ محسوس کرو, فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, طلب کرو اللہ سے پناہ. اور اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ انسان جب محسوس کرے کہ شیطان مجھ پر حملہ آور ہو رہا ہے, اور اس کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے, سب سے کامن شکل, اشتعال دلانا, مشتعل ہو جانا, یہ بھی ایک شیطانی حملہ ہے, اس وقت فوراً انسان جو ہے وہ اللہ کی پناہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ہے جو ہمیں تلقین کیا گیا, لیکن اس سے آگے بڑھ کر فرمایا گیا کہ من شرور انفسنا, اپنے نفس کی شرارتوں سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں, خود اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں محفوظ فرما ہمارے اپنے ہی نفس کی شرارتوں سے. اور یہ بہت اہم شے ہے, اس لیے اس نفس کے اندر بھی وہ محرکات موجود ہیں, جسے سورہ یوسف میں فرمایا, حضرت یوسف کی زبان سے وہ الفاظ قرآن نے نقل کیے, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ نفس جو ہے یہ تو بہت زیادہ حکم دیتا ہے برائی کا, سوء, گناہ, یہ تو مجبور کرتا ہے, اس لیے کہ اس نفس کے اندر طغیانی اور سرکشی ہے, جو حدود اللہ نے معین کر دی ہے اس کے اندر رجحان ہے انہیں پھلانگنے کا, اور یہ پستی کی طرف انسان کو دھکیلتا ہے. اور یہیں سے یہ سمجھ لیجئے کہ اصل شرارت نفس کے اندر ہے, فائدہ اس سے اٹھاتا ہے شیطان. شیطان کا بھی جو اصل رول ہے وہ کیا ہے کہ انسان کے نفس کے اندر یہ جو کمزوریاں ہیں, غصہ, انتقام, شہوت, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بھڑکائے اور اس کے ذریعے انسان کو مجبور کر دے کہ وہ تمام حدود کو پھلانگ جائے, انہی کو بھڑکانا اور اس کے اندر جو ہے وسوسہ اندازی کرنا اور پھونکے مارنا نفس کے اندر, یہ شیطان کا کام ہے. لیکن بنیاد نفس کے اندر موجود ہے, تو سب سے پہلے تو پھر ہمیں اس نفس کی شرارتوں سے ہی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا, سورہ آراف میں جو ایک بہت بڑے ولی اللہ کا ذکر ہے بنی اسرائیل کے, یہود کی تاریخ کے, بلعام بن باورہ, جسے اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام روحانی اعتبار سے عطا کیا تھا, لیکن پھر اس پر زوال آیا, سب کچھ چھن گیا, تو وہاں بھی الفاظ کیا ہے, وَاتْلُ عَلَيْهِ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, ذرا انہیں پڑھ کر سنائیے اس شخص کے احوال کی جس کو ہم نے بڑی بڑی آیات عطا کی تھی, فَانْسَلَخَ مِنْهَا, تو وہ خود ان سے نکل بھاگا, یعنی نفس کی جو ہے اکساہٹ کی وجہ سے وہ خود پٹڑی سے اترا, تو فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, تو اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. یہ ہے ترتیب, معاملات جو ہے بگڑتے یوں ہیں, شیطان فائدہ تب اٹھاتا ہے. تو بنیاد انسان کے اپنے اندر ہے, من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, اور ہمارے اعمال کی جو برائیاں ہیں ان کے جو برے اثرات ہیں, پروردگار ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھ. من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, یہ بھی قرآن مجید کے حوالے سے ایک بہت اہم اصول ہے جو ہمارے سامنے رہنا چاہیے. جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت سے نوازے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، تو کوئی نہیں کہ جو اسے پھر راہ ہدایت پر لا سکے. اصل اختیار تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون بھی ہے. ایک شخص ہدایت کا طالب ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو ہدایت پر نہیں لاتا. ایک شخص ہدایت کا طالب ہے اور پھر جو اللہ نے ہدایت عطا کی ہے اس کی ممکنہ بھر تک حد تک اس ہدایت پر عمل پیرا ہو رہا ہے، اور اسی میں یہ بھی شامل ہے جو ہمیں تلقین کیا گیا کہ نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا کرتے رہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہ نہ سمجھے کہ اب ہدایت مل گئی ہے، بس اب تو ہم پہنچ گئے، اب مزید ہدایت کی ضرورت نہیں ہے اور اب ہمیں اس ہدایت کے رستے سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں برقرار رکھے گا، اسی سے دعا کرتے رہو، یہ ذریعہ ہے. ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ وہ اللہ اسے ہدایت دے گا، راستہ بتا دیا. چنانچہ اسی جو ہدایت و ضلالت کا جب قانون ہے، اس کی ایک شک قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو. تو ارادہ تو کریں. کہیں فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتے ہیں کہ جو اس کی طرف متوجہ ہو. اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف، اس کی کتاب کی طرف، اس کے رسول کی طرف، اس کے دین کی طرف. اس سے تو پیٹ پھیرے رہے اور ہم کہیں جی اللہ نے ہمیں ہدایت ہی نہیں دی، ارادہ ہی نہ ہو ادھر آنے کا. لیکن آخری اللہ ہی کے پاس ہے اختیار. یہ الگ بات ہے کہ ہماری عادت ہے بہانہ بنانے کی، جسے اقبال نے کہا کہ خبر نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ. کہ ہمیں ہدایت کیسے ہوتی؟ اللہ دے گا ہدایت، مل جائے گی، اللہ ہی دینے والا ہے نا، تو جب دے گا تو مل جائے گی. پھر ظاہر بات ہے کہ پھر تو کوئی روک ٹوک نہیں ہو سکتی، تو ہم اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. رازق بھی تو وہی ہے، وہی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رزق دینے والا وہ ہے، اس میں تو ہم ہاتھ توڑ کے نہیں بیٹھتے، بلکہ جو ملتا ہے اس سے اور آگے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر زور لگاتے ہیں. یہ ہمارا اپنا تضاد ہے. جس طرح وہ رازق ہے اسی طرح ہدایت بھی دینے والا، یہ سب چیزیں ہیں اس کے ہاتھ میں. تم ہدایت کے طالب بنو، اللہ کا دامن جو ہے اس کو تھامو، اور جو اللہ نے رستہ بتایا اس پر چلنے کی پوری کوشش کرو، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، وہ راستے کھولے گا، اور تمہارا رخ دوسری طرف ہو، اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں ہوں، توکل اور انحصار ان پر ہو، تمہیں دین کا وہ ایڈیشن پسند ہو کہ جو انہیں پسند ہے اور اسی کو تم فروغ دو، جس کی سب سے بڑی مثال آج کل سامنے آئی ہے. ویسے تو معلوم تھا کہ روایت پسند جو ہے، جو الفاظ عام طور پر کہے جاتے ہیں ماڈریٹ، ایک معتدل ماڈریٹ تصور اسلام، اور اس کے ساتھ ساتھ روشن خیالی پر مشتمل، یہ تو تنگ نظر ہے مردہ کٹ مردہ جو ہے مدرسوں کے، روشن خیالی پر مشتمل ایک اسلام وہ ہے کہ جو ہمارا ہدف ہے. وہ کون سا اسلام ہے؟ وہ اسلام وہ ہے کہ جو اسلام دشمن طاقتیں چاہتی ہیں کہ اسلام کو وہ شکل دے دی جائے، جو ہمارے اگلے دشمن ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا مت اور بناؤ اپنا دوست نصارہ کو اور یہود، لا تتخذوا الیہود والنصارہ اولیاء، وہ تو تمہارے دوست نہیں ہیں، اور تم ہرگز ان کو راضی نہیں کر سکتے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تم یہود اور نصارہ کو راضی نہیں کر سکتے کتنی کوششیں کر لو، جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہیں کرو گے، جب تک پورے طور پر ان کے تابع نہیں ہو جاتے، جب تک اسلام سے استعفیٰ دے کر اور یہودیت اور عیسائیت قبول نہیں کرتے، وہ راضی نہیں ہوں گے. ہاں تم اسلام کا جو ہے ایک نیا ایڈیشن سامنے پیش کر کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اسلام کا حلیہ بگاڑ رہے ہو، تو اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو. اب یہ بات بینظیر نے بھی پہلے کہی تھی کہ اسلام کی سزائیں بڑی وحشیانہ ہیں. ہمارے صدر صاحب نے بھی وہی بات ایک اور انداز سے کہہ دی کہ یہ وحشیانہ سزا ہے کہ ہاتھ کاٹ دینا, اور میں نہیں چاہتا کہ اپنے ملک کے عوام کو جو ہے وہ ٹنڈا بنا دوں. اب اس سے ان کا کیا مقصد ہے؟ اگر تو وہ انکار کر رہے ہیں اس کا کہ یہ حد نہیں ہے, تو پھر تو یہ تو قرآن کا انکار ہے, اس لیے کہ صاف الفاظ ہیں جن کی کوئی توجیہ وہی کر سکتا ہے غلط, کہ جسے اقبال نے کہا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوا کہ سرج فقیحان حرم بے توفیق یا سارق و سارق فاقطعوا ایدیہما, سورہ مائدہ کی آیت ہے. چور چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت, جب چوری کا اطلاق ان پر ہو جائے, چوری کیا ہے اس کی ڈیفینیشن بھی اسلام میں ہے, شریعت میں ہے, جب وہ اس ڈیفینیشن کے مطابق چور قرار پائیں چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت, فقطعوا ایدیہما, ان کے ہاتھ کاٹ. کسی نے اس کی تعبیر یہ کی کہ ہاتھ کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ ایسا معاشرہ تشکیل دو کہ جس میں چور کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. بڑا عمدہ خیال ہے, بڑا نقطہ تو بہت زبردست نکالا, لیکن اگلے الفاظ سنیے جو اس خیال کی پوری طرح تردید کر دیتا ہے کہ یہ مفہوم اس کا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, اپنی جگہ نظام تو ویسا ہونا چاہیے, لیکن اس آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے. کیونکہ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ جزاءً بما کسبا, یہ ان کی اس جرم کی سزا ہے, بدلہ ہے. یہاں تک بھی نہیں بات نہیں. نکالم من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے. تو اگر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا جس میں چور کو چوری کی ضرورت نہ پڑے, قرآن کا اگر یہ مفہوم ہے, تو کیا ایسا معاشرہ تشکیل دینا عبرت ناک سزا ہے مجرموں کو؟ تو یہ تو قرآن کے بعد یہ احکامات ہیں جو طے کر لے کے میں نے یہ بات نہیں ماننی, تو پھر تو وہ ان کی انٹرپریٹیشن کرے گا وہ, کہ جس کو اقبال نے بہت خوبصورتی سے کہہ دیا جو میں عرض کر چکا ہوں کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کہ سرج فقیحان حرم بے توفیق, اور بدقسمتی سے ہر دور میں ایسے بڑے بڑے علماء اور فضلاء موجود رہے ہیں, دنیا پرست مفاد پرست, وہ اس قسم کی تعویلیں کر کے قرآن کا اور دین کا حلیہ بگاڑ کر رہے ہیں. اکبر کے دین الہی جو گمراہی کا پلندہ تھا, اس کو سپورٹ کرنے والے الفضل اور فیضی جیسے دانشور اور علماء موجود, جن کی علمیت آج بھی اس کی طرف اس کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں جھکتی ہیں. وہ جو تفسیر لکھی تھی سواد چون الہام نامی فیضی نے, قرآن مجید کی پوری تفسیر لکھ دی اور کوئی حرف وہ استعمال نہیں کیا جس میں نقطہ آتا ہو. تو اس کا عنوان بھی دیکھیے, سواطع الالہام, یہاں بھی کوئی نقطہ آپ کو نہیں ملے گا. علم و فضل کے اعتبار سے وہاں پہنچا ہوا, دین الہی کی تائید کر رہا ہے, اکبر کا سپورٹر ہے. اس قسم کے الفضل الفیضی ہر دور میں موجود ہیں, مجھ دور میں بھی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام بدل جائے گا. جو اصل اسلام ہے وہ علماء حق موجود ہیں ہر دور میں, اس کا ایک تسلسل ہے, انہی سے پوچھئے جا کر اصل اسلام کیا ہے, اور وہ آپ کو بتا رہے ہیں. یہ تصور پردے کے بارے میں کہنا کہ اس کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے, اور خواتین کے حوالے سے کہ ان کو گھروں میں بند رکھنا تو نہیں, لیکن مفہوم تو موجود ہے قرآن میں, وقرن فی بیوتکن, ازواج مطہرات سے خطاب ہے سورہ احزاب میں, اپنے گھروں میں قرار پکڑو, تمہارا اصل دائرہ کار گھر ہے, اور اسی صورت میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے لیے اسوہ کاملہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور مسلمان خواتین کے لیے امہات المومنین کے کردار کو اجاگر کیا گیا, ان سے خطاب کیا گیا. انہیں پردے کی ضرورت ہے اور گھر میں رہنے کی ضرورت ہے, تو باقی خواتین کو نہیں, انہیں ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا, انہیں حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ تو حکم سب کے لیے ہے. اسی طریقے سے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ, اسی طور پر وہ آیت بھی ہے قرآن مجید میں یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان خواتین سے، جب گھروں سے باہر نکلے تو اپنی بڑی چادر کا پلو اپنے اوپر سامنے لٹکا لیا کریں۔ چنانچہ یہ ہوا، اس پر عمل کر کے خواتین نے دکھایا، وہ یہی تھا کہ بالکل چہرہ چھپ جاتا تھا، بس ایک کان کھلی رہتی تھی۔ قرآن کی اس آیت کا یہ مفہوم انہوں نے سمجھا تھا یا آج سمجھا ہے لوگوں نے؟ تو یہ تو وہ ایڈیشن ہے، یہ کوشش ہے اسلام دشمن طاقتوں کو راضی کرنے کی۔ بدقسمتی سے ہماری مروبیت کا یہ عالم ہے، اللہ پر تو توکل رہا نہیں ہمارا، اور جو عوام کا حال ہے وہی پھر ہمارے حکمرانوں کا حال ہے، جیسے سب ہوں گے ویسے ہی تم پر حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ یہ مجموعی کیفیت اس قوم کی ہے جس کا اظہار انفاس سے ہو رہا ہے، اور یہ سوائے اس کے کہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کی اور کوئی بات نہیں۔ تو من یہدی اللہ فلا مضل له، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضل فلا ہادی له، اور جسے اللہ تعالیٰ پٹڑی سے اتار دے، جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر تصدیق سخت ہو جائے، فلا ہادی له، تو ایسے شخص کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا جس کی جو خود جاگ رہا ہو اور سوتا بن جائے، اسے نہیں جگانا، اسے جگانا ممکن نہیں۔ جو قرآن پڑھ کر بھی اور سب کچھ سمجھ کے بھی اور غلط ٹریک کو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، تو اسے کوئی راہ ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ ایسے لوگ جن پر حق منکشف ہو چکا ہو، جن تک بات پہنچ چکی ہو، اور پھر بھی وہ اپنے ذاتی مفادات یا کسی قومی تعصب یا کسی اور وجہ سے حق کو قبول نہ کرے بلکہ ضلالت پر جو ہے وہ اپنی زندگی کو استوار کریں، ان کی ضلالت پر اللہ تعالیٰ مہر تصدیق سب کر دیتا ہے، پھر کوئی طاقت انہیں راہ ہدایت پر نہیں لاتا۔ یہ ہے اللہ کا قانون۔ یہیں تک میں اتفاق کرتا ہوں، خطبہ جمعہ کے جو بقیہ متن ہے انشاءاللہ اس پر اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی، اور میں کوشش کروں گا کہ اگلی مرتبہ یہ مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت عطا فرما، وہ ہمیں نفس کی شرارتوں سے اور شیطان کے حملوں سے وہی ہے کہ جو ہمیں محفوظ رکھنے والا ہے، اور پروردگار جو کوئی خطا ہو گئی ہو ہم سے تو ہی ہے کہ جو بخشنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔